الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به الرسول معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ارشاد باری تعالیٰ ہے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں یہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں اور جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اہل کتاب کے حوالے سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے اور جہاں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خواہشات کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں، آپ کے رفقاء کو چاہتے ہیں اور تب جا کر وہ خوش ہوں گے، تو فرمایا گیا کہ جنہیں یہ حق عطا فرمایا گیا ہے ان میں ایسے بھی ہیں، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آیات مبارکہ کے حوالے سے قرآن و حدیث میں جو کچھ بیان فرمایا گیا ہے وہاں پر جہاں ان کی بے شمار اعتراضات اور زیادتیاں اور ناشکری کے پہلو ہیں وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو عمل کرنے والے لوگ ہیں ان کے پہلو بھی ملتے ہیں، اور یہی بات یہاں بھی ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ الذین آتینہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں۔ تو یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے، تو ان میں اللہ کریم نے فرمایا کہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہیں ہم نے یہ کتاب عطا فرمائی ہے تو اس کے پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں۔ قرآن کریم اللہ کریم کا کلام ہے، برکت ہے، اجر اور ثواب ہے، قرآن کریم کا پڑھنا اللہ کریم کا کرم اور احسان ہے تو ثواب نصیب ہوتا ہے، قرآن کریم کی زیارت ثواب نصیب ہوتا ہے، قرآن کریم کا موجود ہونا بابرکت ہے ہر پہلو سے۔ لیکن قرآن کریم کی تلاوت کی جب بات آئے گی اور تلاوت کے حق کی بات آئے گی تو محض قرآن کریم کا رکھنا یا صرف تلاوت کرنا اس معنوں کو تکمیل تک نہیں پہنچائے گا، اس لیے کہ قرآن کریم کلام ذاتی ہے لیکن قرآن کریم حکم بھی کا درجہ بھی رکھتا ہے۔ اس لیے جب ہم صرف وظائف کی صورت میں قرآن کریم کو لے لیں گے تو اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ کلام ذاتی کا حق ادا اس طرح ہے کہ جہاں جس بات کا جو پہلو ارشاد فرمایا گیا ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ تو تلاوت کرنا یا تلاوت سننا یہ سب اللہ کریم کے احسانات ہیں کہ یہ سے نصیب ہوں، لیکن حق تب ادا ہوگا جب اس حکم کے مطابق انسان اپنے آپ کو ڈھالے، اپنے آپ کو پابند کرے۔ اگر کہیں بات انعام کی ہے، جنت کی ہے، بخشش کی ہے تو اللہ کریم سے بندہ مومن طالب ہو، دعا کرتا ہو، استدعا کرتا ہو۔ کہیں سزا کی بات ہے، جہنم کا ارشاد فرمایا جا رہا ہے تو اللہ کریم کے حضور توبہ کی جائے، استغفار کی جائے، اپنی غلطیوں کی معافی مانگی جائے۔ اسی طرح جہاں احکامات لین دین کے ہیں تو اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ ہمارے ہاں قوانین کو یہ بیان فرمانا کہ اسلام کے مطابق ہیں یا اسلام کے مطابق رکھے جائیں گے یا سپریم لا ول بی دا قرآن و سننا، یہ الفاظ لکھ دیے جانے کافی نہیں ہیں۔ ہاں ایک حصہ جو قانون وراثت ہے وہ ہمارا جو ہے وہ دینی حکم کے تحت ہے، قرآن کریم کے فرمان کے مطابق۔ جہاں قانون وراثت کے مطابق تقسیم ہو وہاں کوئی جھگڑا اور فساد نہیں رہتا، کسی سے بڑھ کر کچھ ہے چھیننا چاہے، چوری کرنا چاہے، ڈاکہ مارنا چاہے، یہ الگ پہلو ہے، لیکن اعتراض نہیں رہتا کہ کسی کا حق مارا گیا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کے کسی حکم کے تحت کوئی فیصلہ جو ہے اسے اختیار کرنا استحکام بھی دیتا ہے۔ یہ عدل کی خصوصیت ہوتی ہے، عدل ہمیشہ استحکام دیتا ہے، اس سے معاشرہ مستحکم ہوتا ہے۔ تو یہاں جنہیں بیان فرمایا گیا موزد سامین کرام اہل کتاب کے حوالے سے کہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہیں یہ حق نصیب ہوا، اللہ کریم کا کلام نصیب ہوا، اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم نصیب ہوا، تو انہوں نے اس کے پڑھنے کا حق جو ہے وہ ادا کیا ہے، جہاں جو حکم آیا ہے اس کی تعمیل میں رہے. اور یہ صورت پہلے بھی ملتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں بھی ملتی ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں ایسی ہستیاں شامل ہیں جو سابقہ اہل کتاب تھے اور انہیں اللہ کریم نے دین اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، یعنی ان کی سوچ، ان کی نیت، ان کے اعمال ایسے تھے کہ رب کائنات نے انہیں مزید دین اسلام جو ہے اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور ایمان لانا نصیب ہوا. اللہ کریم کی ذات علیم ہے، غفور الرحیم ہے، معاف فرماتا ہے، لیکن کوئی شے سے پوشیدہ نہیں ہے. آج بھی کئی دفعہ اعتراضی پہلو میں یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ کوئی عمل اگر اچھا ہے، اس سے انسانیت کی فلاح ہو رہی ہے، تو بھلے وہ عمل غیر مسلم ہی کر رہا ہے تو اسے سزا کیوں اسلام بیان فرما رہا ہے؟ قرآن کریم میں اس کی سزا کیوں لکھی گئی؟ اس کو دوزخ کیوں لکھی گئی؟ آخرت پر جب اس کا ایمان نہیں، آخرت کے لیے وہ عمل کر نہیں رہا، اللہ پر اس کا ایمان نہیں، اللہ کا حکم مان نہیں رہا، تو جس مقصد کے لیے وہ عمل کر رہا ہے وہ مقصد دنیا ہے، وہ دنیا کا کوئی پہلو ہوگا. اگر اس کا عمل ایسا ہے جس سے مخلوق کو بھلا نصیب ہوا، تو اس عمل کے بدلے میں اللہ کریم اسے دنیا میں ہی اس کا جو اجر ہے وہ اسے عطا فرما دیں گے. کہ چونکہ لفظ ثواب جب بیان کیا جاتا ہے تو یہ کسی عمل پر جو اس کا مرتب ہوتا ہے، کیفیت اور حال مرتب ہوتی ہے، وہ صورت ہے. تو یہاں جو عمل بندہ کرے گا، کوئی ایسا عمل اگر اس کی زندگی میں آیا جس سے کوئی فلاح ہو، عمل اچھا ہو، لیکن اس کا مقصد نہ آخرت ہے، نہ اللہ کی رضا ہے، نہ اللہ کے حبیب کا حکم ماننا ہے، تو اس کے مقصد میں اس کی ذات کا کوئی پہلو ہوگا، وہ کسی ذاتی مسرت کے لیے کر رہا ہوگا، انا کے لیے کر رہا ہوگا، نام کے لیے کر رہا ہوگا، دولت کے لیے کر رہا ہوگا، شہرت کے لیے کر رہا ہو. تو جو اس کا مقصد ہے، اس کا مقصد جو ہے اسے یہاں اتنا واپس نصیب ہو جاتا ہے. لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ جب ہم اپنی خواہشات نفس کی پیروی کریں گے تو اس طرح کے سوالات اٹھیں گے، اور یہی سوالات ہمارے لیے مزید بوجھ بنیں گے، اور یہ بوجھ ہمیں جنت کے گڑھوں میں اور گہرائی میں لے جائے گا، اللہ معاف فرمائے. تو ایک رواج پیدا ہو گیا ہے کہ بات نہ سننی ہے نہ سمجھنی ہے، لیکن اعتراض داغ دینا ہے، اور اعتراض کا کر دینا شاید جوان مردی کی نشانی سمجھا جا رہا ہے. کسی بات کو سمجھنے کے لیے صبر کرنا، اور صبر اعتراضی پہلوؤں میں آپ دیکھیں تو صبر جو ہے وہ انسان کی قوت کی علامت ہوتی ہے کہ یہ اپنے جذبات پر قابو پا سکتا ہے. اور جو فوراً معترض ہو یہ جوان مردی نہیں ہے، صابر ہونا جوان مردی ہے. ہاں، ہر دو پہلو جو ہیں وہ قرآن و سنت کے تحت ہونے چاہیے. جہاں اعتراض کر رہے ہو وہاں یقینی طور پر قرآن و سنت کے خلاف بات ہو رہی ہو تو تمہارا روکنا تم پر لازم ہے. لیکن اگر تم سمجھ ہی نہیں رکھتے، تم جانتے ہی نہیں، ماز اپنے سوال کے لیے سوال کر رہے ہو کہ میں بھی موجود ہوں، تو یہ وہ پہلو ہیں کہ دنیا میں ہم نے اسے مزاج کا حصہ بنا لیا جو کہ ہمیں نقصان دے رہا ہے، ہمارے معاشرے میں تکلیف کا سبب ہو رہا ہے. اسی پہلو کو جب ہم دین پر لے آتے ہیں معزز سامعین کرام، تو پھر دینی پہلو میں یہ اعتراض صرف وہاں تک نہیں رہے گا، بہت بڑا جواب دہی جو ہے اس کا بھی سبب بن جائے گا. تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ جنہیں کتاب عطا کی وہ پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں. تو جس حق ادا کرنے میں اس قوم کے سابقہ حصوں سے لے کر موجودہ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کو جنہیں حاصل کرنا نصیب ہوا، وہاں تک کی بات ہے کہ ایسے لوگ صحابہ کرام میں ملتے ہیں رضوان اللہ علیہ اجمعین، جنہیں جو اہل کتاب میں سے تھے اور اللہ کریم نے انہیں حق عطا فرمایا. اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ مولانا سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر ایمان لانا اہل کتاب کی بنیادی جو ایمانیات ہیں ان میں داخل۔ جو اپنا نبی کا ماننا، اس کتاب کا ماننا یہ اقرار کرتا ہے، تو اس کتاب، کیونکہ کتب سابقہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ارشاد فرمائی گئی ہے، اور متصل حصوں میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ قرآن کریم نے بھی فرمایا ہے، اور آپ کا نام نام احمد مبارک جو ہے وہ قرآن کریم میں بیان فرمایا گیا۔ تو ایمان لانا اہل کتاب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لازم ہے، جو نہیں لائے گا وہ ایمان والا نہیں ہوگا۔ چہ جائے کہ بات یہاں آ جائے کہ ان کتب سابقہ میں تحریف کر دی جائے، اور یہ تحریف رکی نہیں، یہ حال تک اور یہی جاری رہے گی، چونکہ جب انسان کوئی تبدیلی کرتا ہے تو اس تبدیلی میں استحکام نہیں ہوتا، اسے آنے والے ادوار جو ہیں مزید تبدیل کرتے ہیں، چونکہ وہ اسے اپنی پسند میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو ہر ایک کی پسند اپنی ہے، ہر ایک کا حال اپنا ہے، ہر ایک کے حالات اپنے ہیں۔ تو جب بات انسانوں پر آ جاتی ہے معزز سامعین کرام، تو پھر یہ تحریف رکتی نہیں، تحریف جاری رہتی ہے۔ اسی طرح تحریف ہو رہی ہے اور یہ ہوتی رہے گی، لیکن اس تحریف کا ہونا یہ اعلان کرتا ہے کہ حق کا ساتھ جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا ہے، حق جو ہے اسے اختیار نہیں کیا گیا، اس سے تجاوز میں چلے گئے ہیں۔ لیکن ایسے لوگوں کی جماعت جنہیں اللہ کریم نے توفیق عطا فرمائی، اس کے پڑھنے کا حق ادا فرماتے رہے، تو اللہ جل شانہ نے فرمایا یہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ چونکہ ایمان لاتے ہیں، فرمایا نا یہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی با عمل ہونا ایمان کی نشانی ہے۔ ایمان لانا اقرار ہے، اس اقرار کا اظہار عملی صورت میں نہ ہو تو ساتھ شہادت جو ہے وہ منسلک ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے بنیادی جو حصہ اقرار کا ہے اس کے ساتھ اعمال، اسی لیے قرآن کریم نے آمنو کے ساتھ عمل الصالحات ارشاد فرمایا۔ لیکن حق کا نہ ہونا اور حق کا نصیب ہو جانا، کلمہ نصیب ہو جانا، ماننا نصیب ہو جانا، یہ اللہ کریم کا بہت بڑا احسان۔ کیونکہ اگر رتی برابر بھی کوئی ذرہ ایمان کا دار دنیا سے لے جانا نصیب ہو گیا، انتہائی کمزوریوں، خطاؤں، گناہوں کے باوجود نور ایمان کا کوئی حصہ نصیب ہو گیا یہاں سے جاتے ہوئے، تو کبھی نہ کبھی بخشش کا سبب ہو جائے، اور بالکل بھی ایمان جانا تو یہ تو ہمیشہ 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 کی جو ہے آگ ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ دوزخ میں رہنا ہے۔ تو جو بنیاد ایمان کو سلامت رکھتی ہے، یہ جو بنیاد ہے ایمان، اس کی سلامتی، اس میں ترقی، اس کا راسخ ہونا، یہ سبب بنتے ہیں اعمال۔ اعمال میں عبادات اور عبادات کے ساتھ عمومی زندگی کے حصے سارے داخل ہو جاتے ہیں، اور ایسا اللہ جل شانہ نے بندے مومن پر احسان فرمایا ہے کہ ہمیں زندگی، ضروریات زندگی کی نشاندہی، اس کی تکمیل کے آسان ذرائع، یہ سارے تعلیم فرمائے، اور یہ سارا زندگی اس عمل کے تحت اور اس حکم کے تحت بسر کرنا عبادت کے درجے میں پہنچا دے۔ بندے مومن کی دنیا بھی عبادت ہے، کیونکہ وہ دنیا محض دنیا کی نسبت سے نہیں اختیار کرتا، دنیاوی امور کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اختیار کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نصیب ہو، یہی تو عبادت ہے، اسی میں تو اللہ کی رضا ہے، یہی تو اللہ کا حکم ہے کہ فتبعونی یحببکم اللہ، آپ کا اتباع کرو، اللہ جل شانہ محبوب کرتے ہیں، محبوب فرما لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں زندگی کا ہر حصہ شامل ہے۔ تو اس لیے بندے مومن کی جو دنیا ہے وہ بھی اس کا دینی پہلو ہے، چونکہ وہ جب اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو اس کا لمحہ رکوع سجود میں جو ہے وہ طے ہوتا ہے، یعنی عبادات میں طے ہوتا ہے، عبادات میں داخل ہوتا ہے. اللہ کریم دین کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سمجھ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ غفور الرحیم اپنے صدقے اسے شرف قبولیت عطا فرمائے. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ الْخَاسِرُونَ، جہاں فرمائے أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، یہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، پھر فرمائے وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ الْخَاسِرُونَ، اور جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں تو وہی نقصان اٹھانے والے. فَأُولَئِكَ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. حضرت سامعین کرام، میں کل بھی عرض کر رہا تھا کہ یہ نقصان جب ہم بات آخرت کی کرتے ہیں، حال میں آپ اگر دیکھ لیں کہ جب ہم دینی حکم پر نہیں چل رہے ہوتے تو نہ صرف ہمارے گردوں پہ یعنی معاشرے، ہمارے گھروں میں تعفن آتا ہے، تکلیف آتی ہے، اضطراب آتا ہے، بے اعتدالی آتی ہے، اور اس کا اثر یہاں رکتا نہیں. آئے روز آپ دیکھتے ہیں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. پوچھیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، پڑھے لکھے ہیں، کیا ہے جی انہیں، جی انزائٹی ہو گئی ہے جی انہیں، جی خوف آ گیا ہے جی. اعمال دیکھیں، صحت اور بیماری یہ الگ پہلو ہے، لیکن اعمال کی کمزوری جو ہے وہ بندے کو ان حالات پر پہنچا دے کہ حواس باخت ہو جائے تو یہ معاملہ اور ہے، یہ صحت بیماری میں داخل نہیں ہوتا. لیکن ہم آئے روز دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، صاحب اقتدار ہوتے ہیں، صاحب حیثیت ہوتے ہیں، پیسے والے وہ لوگ ہوتے ہیں، طاقت والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن خودکشیاں کر رہے ہوتے ہیں. کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ اندر سکون اور سکھ نہیں ہے. یہ جو بے عملی ہے، یہ جہاں گرد و پیش تعفن پیدا کرتی ہے، معزز سامعین کرام، بندے کے اندر نیا خانے میں اتنا کچھ شور پیدا ہو جاتا ہے کہ زندگی بسر کرنا محال ہو جاتا ہے. حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ قلب انسانی پر جب بحث فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا چوراہ ہے کہ جہاں دشمن کی دوست کی بات ہے وہاں دشمن کی بھی بات ہے، جہاں محبوب کا تذکرہ ہے وہاں رقیب کی بھی گفتگو ہے. تو یہ ایسا چوراہ ہے جہاں سے ہر کوئی گزر رہا ہے، چونکہ محبت کی بات ہوگی تو بھی تو دل ہی میں ہے، اگر نفرت کی بات ہوگی تو بھی تو دل ہی کی بات ہوگی. تو جہاں محبوب بستا ہے دل میں، وہیں دشمن جو ہے وہ بھی بستا ہے دل میں. اس کے لیے جو کیفیت ہے وہ الگ ہے، جو محبوب ہے اس کی کیفیت الگ ہے، لیکن دونوں کیفیات کا حامل تو دل ہی ہے. آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہاں بے شمار آبادی ہے، ایک خانہ خدا تعمیر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہاں مسجد تعمیر کی جائے جہاں سے اللہ کی صدا جو ہے وہ بلند ہوتی رہے اور ایک اعتدال رہے. تو آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس نقصان اٹھانے میں تو آخرت کا تو ہے، قرآن کریم بیان فرما رہا ہے ایسے اعمال یقیناً نقصان دیں گے. وَمَن يَكْفُرْ، اور جو حق کا انکار کرتا ہے، یعنی جو اس جہاں فرمایا جا رہا ہے جنہیں عطا فرمائے ان کا تذکرہ فرمائے، اور پھر اس عطا کا جو انکار کرے ان کا تذکرہ فرمائے. لیکن بنیادی بات جو حکم ہے اس کا ماننا اور نہ ماننا دونوں سے بیان فرما دی گئے. اسی طرح اگر حق کا کوئی انکار کرتا ہے یعنی نہیں مانتا، اعتراض کرتا ہے، جس درجے کا کرتا ہے، جس درجے کا اختلاف کرتا ہے، یہ ایک الگ گفتگو اور بحث ہو سکتی ہے. لیکن انکار جب آئے گا تو فرمایا فَأُولَئِكَ الْخَاسِرُونَ، تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں. تو مدد سامعین کرام، یہ نقصان کی ابتدا یہیں سے شروع ہو جاتی ہے. تو وہ اضطراب ایسا پیدا کرتا ہے کہ ہر شے ہوتی ہوئے سکون اور سکھ نہیں رہتا. اللہ کریم معاف فرمائے، ہم کمزور اور گناہگار لوگ ہیں، ہماری ضرورت ہے کہ لمحہ اللہ کریم سے اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی معافی مانگتے رہیں، استغفار پڑھتے رہیں. اور استغفار کا پڑھنا قرآن کریم میں بیان ہے، اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا ہے. اس لیے استغفار، تاکہ دانستہ اور نادانستہ جو سارے دن ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ کے حضور اس کی جو معافی ہے اس کا بندہ طالب رہے. معزز سامعین کرام، قرآن کریم بڑا واضح ہر شے پر جو ہے گفتگو فرماتا ہے، بڑی واضح نشانیاں قرآن کریم بیان فرماتا ہے، سوچوں تک کی نشانیاں بیان فرما دیتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ یہ جانا جائے، بنیادی ذمہ داری ہے کہ دین اسلام جو ضروریات ہیں، جو اپنے ضرورت ہے اس کے مطابق جاننا لازم ہے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر جب ہم یہ مانتے ہیں، اس ماننے میں چونکہ یہاں جو فرمایا نا حق کا تلاوتی، تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، تو اس حق میں بنیاد جو خلوص ہے وہ بھی داخل ہے، چونکہ اس کے بنا عمل کا کوئی دار و مدار نہیں۔ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ اخلاص پر ہے، نیت پر ہے۔ نیت کیسی ہے؟ خالص ہے تو وہ عمل خالص ہوگا۔ نیت میں اگر بدی ہے تو ظاہراً اگر عمل خالص لگ رہا ہے لیکن وہ خالص ہوگا نہیں، وہ مزید سوال کا سبب ہوگا، کہ چونکہ وہ منافقت جو کی جا رہی ہے اس کا جواب الگ دینا پڑے گا۔ تو اللہ کریم توفیق عطا فرمائے، ہم کمزور لوگ ہیں اور یہ جو معاشرے میں ہماری سختی ہے، اللہ کریم اس میں ہمیں آسانی عطا فرمائے تاکہ ہم ایک دوسرے کا معاون ہو سکیں۔ یا جب اجتماعی عبادات کی بات آتی ہے، حلقہ ذکر کی بات آتی ہے، تو آپ غور فرمائیں، آپ کی تربیت میں ایک نقطہ یہ بھی دیا جاتا ہے کہ نہ آنے والے ساتھی کے حوالے سے ضرور پوچھا کریں، کیا جانے بیمار ہو، کوئی مسئلہ ہو، تو وہ جو ایک دوسرے کی خیریت پوچھی جاتی ہے، تو اس سے نہ آنے کا سبب جہاں بندہ بتا رہا ہوتا ہے وہاں اسے ایک شوق بھی پیدا ہو رہا ہوتا ہے کہ مجھے پوچھا گیا، میں نے جانا ہے، میں رہ نہ جاؤں، باقی چلے گئے، میرا جانا رہ گیا ہے۔ تو اجتماعی عبادات ایک دوسرے کو ترغیب کا سبب بھی بنتی ہیں۔ جہاں شرف قبولیت میں اجتماعی عبادت کا انفرادی عبادت سے درجہ بلند ہے، اسی طرح اجتماعی عبادت کے نتائج میں ایک شوق عبادت جو ہے وہ بھی نصیب ہوتا ہے، ایک دوسرے کو بندہ مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تو اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے اولاد یعقوب، میری نعمت یاد کرو اور جو میں نے تم پر انعام کی، اور میں نے تم کو جہانوں پر، یعنی تمہارے عہد کے جہانوں پر بزرگی دی۔ معزز سامعین کرام، اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ اکرم التراجم میں اللہ کریم کا یہ احسان ہے کہ اس سے ہمیں آیات کا ربط جو ہے وہ بڑا سہل اور آسان سمجھ آتا ہے۔ جو تراجم قرآن کریم کی ہمیں ملتی ہیں، اللہ کریم علماء کرام کی یہ محنت اور کاوش قبول فرمائے، وقت کے ساتھ زبان میں فرق پڑتا ہے۔ جو زبان آج سے 50 سال پہلے بولی جاتی تھی، اس کے الفاظ آج نہیں ہیں، وہ انداز نہیں ہے۔ کتنا فرق ہے کہ وہ اتنے مخدوش ہو چکے ہیں کہ اگر کوئی لفظ سنا جائے تو اس کا ترجمہ کسی کو نہیں آتا۔ تو اکرم التراجم فی زمانہ جو زبان بولی جا رہی ہے اس میں بھی ہے، اور اس کا ایک ایسا ربط ہے کہ ہر آیت کا ربط جو ہے وہ سہل اور آسان ہے۔ غور فرمائیں، یہاں اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، اس اہل کتاب کے بات میں ماننے اور نہ ماننے والوں کی بات ہو رہی ہے، اور نہ ماننے کے جہاں نقصان کا بیان فرمایا جا رہا ہے، پھر فرمایا جا رہا ہے کہ اے اولاد یعقوب، اے بنی اسرائیل، تم پر اللہ نے کیسا انعام فرمایا کہ تمہیں جہانوں میں بزرگی عطا فرمائی۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک اللہ کریم نے انبیاء اور رسول کتنے اس قوم میں پیدا فرمائے، مبعوث فرمائے، تو جہانوں میں عظمت دی۔ جب بھی جہاں بات ہو رہی ہے تو اللہ کریم کی مقرب ہستی اسی قوم سے اللہ نے مبعوث فرمائی۔ تو جس وقت میں اللہ کا نبی اور رسول مبعوث ہوا، جہاں وہ ارشاد فرما رہا ہے، تو وہاں ان کی حیثیت جو ہے وہ اللہ کے مقرب کی حیثیت سے ہے۔ تو جہانوں میں فضیلت، قوموں میں فضیلت اللہ کریم نے اس قوم کو عطا فرمائی۔ تو اللہ کا شکر ادا کرو، تمہیں کتاب عطا فرمائی، صاحب کتاب ہو، تمہیں کتاب عطا فرمائے، تمہیں اللہ کریم نے ایسے انعام عطا فرمائے کہ جہانوں میں، کیونکہ جب بات آتی ہے نا تمہارے عہد کی، یہ عدل رحمۃ اللہ تعالیٰ فضل تقم العالمین، جہانوں میں بزرگی عطا فرمائی، تو یہاں استثناء ہے چونکہ یہ بات ان کے حوالے سے، اس وقت کے حوالے سے، لیکن جب بات آتی ہے نا عہد فطرت کے بعد، بے شک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اس زمانے کی جو بزرگی ہے یہ اللہ کریم نے اسے تمام زمانوں میں فضیلت عطا فرمائی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیام قیامت تک تمام زمانوں میں عظمت ترین زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. لیکن بات مقابلے کی نہیں ہے، حق میں ہمیشہ بات تحت آتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس امام الانبیاء ہیں، اور اللہ کریم نے تمام انبیاء اور رسل کو آپ کی امامت میں دو گانا عطا فرمائی، یہ اس کے اپنے انعام ہیں. کسے مقرر فرمایا کب تک کا، کب مبعوث فرمایا، کسے کتاب عطا فرمائی، کسے پہلی عطا کیے گئے احکامات پر حکم جو ہے پہنچانے کا فرمائی، اس کے اپنے فیصلے ہیں. لیکن حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر اللہ کریم نے بہت انعام، اور یہ بھی جب قرآن کریم کے مختلف حصے دیکھے جاتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہاں آگے تذکرہ مبارک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی آ جائے گا، تو متصل چار نبی اللہ کریم نے عطا فرمائے. پھر اس کے بعد وہ آپ کی دعا جو آپ نے اپنی ذریت کے لیے کی، اللہ کریم نے ایسی فضیلت عطا فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک اس نسل میں نبوت اور رسالت چلتی ہے. اللہ کریم کا فرمان ہے کہ جو عطا ہے اس کا شکر ادا کرو. اسی طرح ہم جب اپنے گرد و پیش دیکھتے ہیں، اپنے حالات کو دیکھتے ہیں، تو جو ہے وہ اس کا دیا ہوا ہے، اس کا احسان ہے، تو اس کا شکر بجا لانا یہ ہم پر لازم ہے. اور وہ ایسا غفور الرحیم ہے کہ اس کے حضور کوئی احتیاج نہیں ہے کہ کسی نے کوئی سجدہ کرنا ہے تو کوئی آخرت کی تعمیر ہونی ہے، یا نظام ہستی میں اس کے سجدہ جو ہے وہ مجبوری ہے بارگاہ عزی کے، نعوذ باللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ عطا فرمانے والا. لیکن جب اس کا شکر ادا کیا جاتا ہے تو وہ راضی ہوتا ہے، دیا اس نے، شکر ادا کیا جاتا ہے وہ راضی ہوتا ہے، اور بھی دیتا ہے، اور اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے. اب کہنے کو تو بندگی ہے، لیکن یہ بندگی ایک رشتہ ہے. اس رشتے کی گہرائی یا اس رشتے کی نزاکت جو ہے، اللہ اس کی سمجھ عطا فرمائے، تو اس شکرانے کے لیے بندہ جو ہے اللہ کا شکر ادا کرے کہ وہ شکرانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اب یہ بات واسطے کی ہے، بات اس تعلق کے سمجھ کی ہے. اللہ کریم غفور الرحیم ہے، وہ ہمیں معاف فرمائی رکھے، ہم کمزور اور گناہگار ہیں. جہاں اولاد یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی نعمت کا ارشاد فرما رہا ہے، وہاں اسے جہانوں پر بزرگی کا بیان فرمایا، تو جہانوں پر بزرگی یقیناً انبیاء اور رسول کا مبعوث ہونا ہے، تو فرما جا رہا ہے اس کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے جو تمہیں میں نے اتنا مقام عطا فرمایا. تو کبھی ہم نے غور کیا کہ ہمیں امام الانبیاء ہمیں عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مبعوث فرمایا، ہمارا شکرانہ کتنا ہوگا، ہم کتنا شکرانہ ادا کرتے رہے، ساری زندگی ادا کرتے رہے تو بھی کم ہوگا. کبھی ہم نے سوچا؟ ہمیشہ ہماری سوچ اسی موضوع میں پھنسی رہتی ہے کہ میری یہ ضرورت ہے، میں وہ چاہتا ہوں، میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں، نہیں ہو رہا، مجھے پر بیماریاں ہیں، مجھے پر جو ہے یہ تکالیف ہے، میرے لیے تنگیاں. ہم محترز رہتے ہیں. کبھی غور کیا کہ وہ بیست جس نے زمین کو مسجد کا درجہ عطا فرما دیا، وہ بیست جس نے تکمیل نبوت، نبوت کی عمارت جو ہے اس کی تکمیل فرما دی، وہ بیست جس نے امت کو، امتوں کا سردار بنا دیا، شاہد بنا دیا. کبھی غور کیا کہ اللہ کریم نے جو اتنا بڑا احسان فرمایا، چونکہ اللہ کا مخلوق کی طرف ہر لمحہ ہر لحظہ عطا ہے، چونکہ ہر شے اس کے مرونے میں نہیں، ان عطاؤں میں کبھی غور فرمایا کہ بے شک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سب سے بڑھ کر سب سے بڑا انعام عطا فرمایا، کرم فرمایا. تو وہاں ان کی بات بیان فرمائی جا رہی ہے، تو اس میں ہمیں اپنے بارے میں بات نہیں سمجھ آئے گی، تو پھر شکر کیا ہوگا. یہاں جو فرمایا گیا نا، الذین آتینہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، شکر کیا ہوگا، اولئک یؤمنون بہ. یہ ماننا صرف ایسا نہیں، اس تلاوت کا محض تلاوت نہیں، حق ادا ہو اس تلاوت کا. تو جب حق ادا کی بات آئے گی معزز سامعین کرام، تو جہاں جہاں جو جو حکم ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا، شوق سے ڈھالنا، اللہ کی محبت میں ڈھالنا، جہاں سے روکا گیا وہاں اپنے آپ کو روکنا اللہ کے لیے، اپنے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ روکنا، یہ تلاوت کے حق میں داخل ہوگا. تو اگر نہ مجھ جیسے تو کمزور لوگ جنہیں تلاوت کا حق ادا کرنے کی بات آئے گی، تو بہت ندامت یا بہت دور کی بات سمجھ آتی ہے، چونکہ ہمیں تو آب آتا جو ہے اسے ادا کرنا جو ہے وہ انصاف نہیں ہے، تو وہ حق ادا کرنا کہاں بات آئے گی. تو غفور الرحیم ہے، معاف فرمائے، توفیق عطا فرمائے رکھے. اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ کریم ہماری خطائیں، غلطیاں، گناہ معاف فرمائے، ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.